بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب پاکستان ناگزیر تھا کا پارٹ 16 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف سید حسن ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. باب نمبر 22 وزارتی وفد کا منصوبہ. دوسرے شملہ کانفرنس. وزارتی وفد نے یہ کانفرنس شملے میں طلب کی. 5 مئی سے اس کے اجلاس شروع ہوئے. صرف 2 روز کی گفتگو کے بعد صدر کانگریس نے وزیر ہند کو لکھ دیا کہ کانفرنس میں جو مبہم گفتگو ہو رہی ہے اور اس کی تہ میں جو مفروضات ہیں ان سے وہ پریشان ہو گئے ہیں. کانگریس کے لیے بنیادی مسئلہ ہندوستان کی کامل آزادی ہے اور یہ ہے کہ برطانوی افواج ہندوستان سے واپس آ جائیں. اس کے بعد انہوں نے چند مطالبات کیے. یہ کہ عارضی حکومت آزاد ہندوستان کی حکومت کی حیثیت سے عمل کرے, عبوری دور کے لیے تمام انتظامات وہی کرے. کانگریس کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کے متعلق تجاویز قبول کرے. وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی وساطت سے آنی چاہیے جو موجودہ حکومت کے اثرات سے بالکل آزاد ہوگی. 8 مئی کو وزیر ہند نے صدر مسلم لیگ اور صدر کانگریس کو ان نکات کی ایک فہرست بھیجی جو مشن نے اتفاق رائے کے لیے تجویز کیے تھے. ان نکات کو دیکھ کر قائد اعظم نے وزیر ہند کو خط لکھا جس میں اس پر احتجاج کیا کہ ان نکات میں اس ابتدائی تجویز سے بنیادی اختلاف ہے جو وزیر ہند نے پیش کی تھی. جو تجاویز اس وقت پیش کی گئی ہیں ان میں بہت سی باتیں قابل اعتراض ہیں اور ان پر گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے جواب میں وزیر ہند نے مشن کے مراسلہ نکات کی اس طرح تشریح کرنے کی کوشش کی کہ صدر مسلم لیگ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ پہلے اور دوسرے نکات میں کوئی تضاد نہیں ہے, اور اس کے لیے اصرار کیا کہ 9 مئی کے اجلاس میں وہ ضرور شریک ہوں. کانگریس کے صدر نے بھی مذکورہ بالا نکات پر اعتراض کیا اور ان کے خط میں سمجھوتے ہی سے گریز تھی. انہوں نے لکھا کہ اگر آزاد متحدہ ہندوستان کی موافقت میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا تو ہم یہ تجویز پیش کریں گے کہ ایسی عبوری حکومت قائم کر دی جائے جو مرکزی اسمبلی کے منتخب ارکان کو جواب دہ ہو اور فوراً کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے متعلق کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان جو معاملات نزاعی ہیں وہ کسی خود مختار اور آزاد عدالت کے سپرد کر دیے جائیں. کانگریس کی طرف سے بار بار یہ خواہش کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے نزاعی معاملات کا کسی عدالت یا ثالثی سے فیصلہ کرایا جائے اس اطمینان پر مبنی تھی کہ برطانوی خود ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے. کانگریسی لیڈروں کو یقین تھا کہ وہ عدالت برطانوی ججوں پر مشتمل ہوگی اور ان کا فیصلہ کانگریس کے حق میں ہوگا. مسلم لیگ اور کانگریس کی طرف سے ان اعتراضات کے باوجود 9 مئی کو کانفرنس منعقد ہوئی اور دونوں پارٹیوں نے اس میں شرکت کی. پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ تجویز پیش کی کہ جن نکات پر اختلاف ہے ان پر بحث کرنے کے لیے دونوں طرف سے ایک ایک یا اس سے زیادہ نمائندے بیٹھیں اور ان کے ساتھ ایک امپائر ہو, جیسا کہ کرکٹ کے کھیل میں ہوتا ہے. جب کسی مسئلے پر اختلاف ہو تو اس امپائر کا فیصلہ ناطق ہو. قائد اعظم نے کہا کہ امپائر کے مسئلے پر وہ پنڈت جواہر لال نہرو سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اس لیے 11 مئی تک کانفرنس ملتوی کر دی گئی. یہ ایک لغو تجویز تھی. قوموں کی زندگی اور موت کے مسائل امپائر اور عدالت کے ذریعے طے نہیں ہوتے. قائد اعظم نے یہ منظور نہیں کی. 11 مئی کو جلسہ ہوا اور بے نتیجہ رہا. بالآخر یہ قرار پایا کہ دوسرے روز صبح تک جلسہ ملتوی کیا جائے اور اس دوران میں ان مسائل پر جو نزاعی رہ گئے ہیں دونوں پارٹیاں اپنا تحریری بیان مرتب کر کے کانفرنس میں پیش کریں. مسلم لیگ نے باہمی سمجھوتے کے لیے ایک پیشکش کی جو ذیل میں درج ہے. نمبر 1, پنجاب, صوبہ سرحد, بلوچستان, سندھ, بنگال اور آسام. یہ 6 صوبے ایک مجموعے کی حیثیت سے یکجا کیے جائیں اور امور خارجیہ, دفاع اور اس حد تک مواصلات کے علاوہ جو دفاع کے لیے ضروری ہو تمام دوسرے شعبوں کا یہ اہتمام و انصرام کریں گے. امور خارجیہ اور دفاع وغیرہ کا اہتمام و انصرام ہند یونین اور پاکستانی مجموعے کی مجالس واضحان قانون ایک جگہ متوجہ ہو کر کریں گی. نمبر 2, مذکورہ بالا 6 صوبوں کی ایک جدا گانا مجلس سے وضع دستور ہوگی جو اس مجموعے کے لیے اور مجموعے کے صوبوں کے لیے دستور وضع کرے گی اور اس کا تعین کرے گی کہ پاکستانی صوبوں اور پاکستانی مرکز میں کون کون سے شعبے رہیں گے مگر اس شرط کے ساتھ کہ حاکمانہ اختیارات مابقی صوبوں کو حاصل رہیں گے۔ نمبر 3، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے لیے امیدوار نمائندوں کا انتخاب کا طریقہ ایسا ہوگا جس سے پاکستانی مجموعہ صوبہ جات کے تمام فرقوں کی نمائندگی ہر صوبے میں ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق ہو سکے۔ نمبر 4، اس کے بعد یہ مجلس وضع دستور پاکستان کی وفاقی گورنمنٹ اور صوبوں کا دستور وضع کر چکے اس مجموعے کے ہر صوبے کو یہ آزادی حاصل ہوگی کہ استصواب رائے عامہ کے ذریعے یہ ثابت کرنے کے بعد کہ صوبے کے لوگ مجموعے سے الگ ہونا چاہتے ہیں وہ گروپ سے الگ ہو سکے گا۔ نمبر 5، مشترکہ مجلس وضع دستور میں یہ مسئلہ بحث کے لیے کھلا رہے گا کہ پاکستانی اور ہندوستانی صوبوں کے مجموعوں کی مشترکہ یونین کی کوئی مجلس واضحان قانون ہوگی یا نہیں۔ یہ مسئلہ دونوں مجموعے کی مجالس وضع دستور کے فیصلے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ مشترکہ یونین کے لیے مالیے کا انتظام کیوں کر کیا جائے، لیکن کسی حالت میں یہ مالیہ ٹیکس کے ذریعے مہیا نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6، یونین کی عاملہ میں اگر اس کی کوئی مجلس واضحان قانون ہو تو پاکستانی اور ہندوستانی صوبوں کے مجموعوں کے درمیان نیابت میں مساوت رہے گی۔ نمبر 7، یونین کے دستور کا کوئی بڑا نقطہ جو فرقہ وارانہ مسئلے پر اثر انداز ہو اس وقت تک مشترکہ مجلس وضع دستور میں منظوری کے قابل نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ ہندو صوبوں کی مجلس وضع دستور اور پاکستانی صوبوں کے مجموعے کی مجلس وضع دستور کے حاضر اور ووٹ ڈالنے والے ارکان کی اکثریت الگ الگ اس کی تائید میں رائے نہ دیں۔ نمبر 8، کسی نزائی مسئلے کے متعلق خواہ وہ قانون وضع کرنے کے متعلق ہو یا عاملانہ ہو یا انتظامی ہو، یونین سوائے اس صورت کے اور کسی طرح فیصلہ نہ کرے گی کہ اس کی تائید میں 3/4 رائےوں کی اکثریت ہو۔ نمبر 9، مجموعوں اور صوبوں کے دستور میں بنیادی حقوق اور مذہب، کلچر اور ایسے دوسرے امور کے تحفظ کے لیے جو مختلف فرقوں پر اثر انداز ہو انتظام کیا جائے گا۔ نمبر 10، یونین کے دستور میں ایک دفعہ ہوگی جس کی روح سے کوئی صوبہ اپنی مجلس واضحان قانون کی اکثریت کے فیصلے کی بنا پر یہ مطالبہ کر سکے گا کہ دستور کی شرائط پر اثر نو غور کیا جائے، اور اس کو یہ آزادی حاصل ہوگی کہ 10 سال کی ابتدائی میعاد منقضی ہونے کے بعد جب چاہے یونین سے الگ ہو جائے۔ دوستانہ اور پرامن فیصلے کے لیے ہماری پیشکش کے یہ اصول ہیں، اور یہ پیشکش کامل صورت میں اپنی جگہ قائم ہے، اور وہ تمام امور جو ان میں سے ہر ایک کا دوسروں پر حصہ ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس سے سمجھوتے کے لیے 19 مئی 1946 کو جو اصول پیش کیے گئے وہ حسب ذیل تھے۔ نمبر 1، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی تشکیل مندرجہ ذیل طریقے پر کی جائے۔ الف، ہر صوبے کی مجلس واضحان قانون اسمبلی نیابت متناسبہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے ذریعے نمائندے منتخب کرے گی۔ اس طریقے پر جو تعداد منتخب ہوگی وہ اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد کا 5/5 حصہ ہوگی، اور وہ اسمبلی کے ارکان بھی ہو سکتے ہیں اور غیر بھی۔ بے، ریاستوں کے نمائندے اپنی آبادی کی بنیاد پر اسی تناسب سے لیے جائیں گے جس تناسب سے کہ برطانوی ہند کے نمائندے۔ یہ نمائندے کیوں کر منتخب کیے جائیں اس پر بعد میں غور کیا جائے گا۔ نمبر 2، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی وفاقی یونین کے لیے دستور وضع کرے گی۔ یہ کل ہند یونین وفاقی گورنمنٹ اور مجلس واضحان قانون پر مشتمل ہوگا جو امور خارجیہ، دفاع، مواصلات، بنیادی حقوق، سکہ، کسٹم، منصوبہ بندی اور ایسے دوسرے شعبوں کا انصرام کرے گا جو زیادہ غور سے معائنہ کرنے کے بعد مذکورہ بالا شعبوں کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہوں۔ وفاقی یونین کو اس کے لیے ضروری اختیارات حاصل ہوں گے کہ ان شعبوں کے انتظام و انصرام کے لیے اس کو جس قدر مالیے کی ضرورت ہو وہ حاصل کر لے، اور نیز اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ اپنے حق کے طور پر مالیہ وصول کرے۔ یونین کو یہ اختیار بھی ہونا چاہیے کہ اگر دستور درہم برہم ہو جائے یا ناگہانی طور پر عوامی ضرورت لاحق ہو جائے تو وہ چارہ کار کے طور پر اقدامی عمل کر سکے۔ نمبر 3، بقیہ تمام اختیارات صوبوں یا واحدوں کو حاصل ہوں گے۔ نمبر 4، صوبوں کے مجموعے قائم کیے جا سکتے ہیں، اور یہ مجموعے ایسے صوبائی شعبے معین کر سکتے ہیں جن کو وہ مشترکہ اہتمام و انتظام کے لیے لینا چاہیں۔ نمبر 5، اس کے بعد کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کل ہند وفاقی یونین کے لیے اس طرح فیصلے کر چکے جس طرح کے مذکورہ بالا پارہ 2 میں درج ہے، تب صوبوں کے نمائندے اپنے مجموعے کے لیے دستور کا فیصلہ کرنے کی غرض سے مجموعہ قائم کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو مجموعے کا دستور بھی۔ نمبر 6، کل ہند وفاق کے دستور میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ جو فرقہ وارانہ معاملات پر اثر انداز ہو، بغیر اس کے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں منظور ہونے کے قابل نہیں سمجھا جائے گا کہ متعلقہ فرقے یا فرقوں کے ان ارکان کی اکثریت جو حاضر ہوں اور رائے دیں جداگانہ طور پر اس کی تائید میں نہ ہوں۔ ایسی صورت میں کہ کسی ایسے مسئلے پر اتفاق نہ ہو، وہ ثالثی میں بھیج دیا جائے گا۔ اس شبے کی صورت میں کہ کوئی خاص نقطہ بڑا فرقہ وارانہ مسئلہ ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اسپیکر کرے گا یا وہ مسئلہ وفاقی عدالت میں بھیج دیا جائے گا۔ نمبر 7، دستور وضع ہونے کے دوران میں اگر کوئی تنازع پیدا ہو تو وہ خاص فیصلے کے لیے عدالت میں بھیج دیا جائے گا۔ نمبر 8، ایسی قیود و مواقع کے ساتھ جو مطلوب ہوں، دستور میں اس کا مقام ہونا چاہیے کہ کسی وقت بھی اس کی نظر ثانی ہو سکے۔ اگر یہ خواہش کی جائے تو معین طریقے پر دستور کے اندر یہ درج کر دیا جائے کہ 10 سال کے بعد پورے دستور کی نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ دوستانہ اور پرامن سمجھوتے کے لیے بلا شبہ مسلم لیگ نے اپنے ابتدائی دعووں میں بہت کمی کی۔ وہ ایک آل انڈیا یونین میں شرکت کے لیے تیار ہو گئی۔ کل ہند یونین کا دستور وضع کرنے کے لیے اس نے مشترکہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں اشتراک بھی قبول کر لیا، لیکن اس کے مقابلے میں کانگریس نے جو تجاویز پیش کی، ان میں امور خارجیہ، دفاع اور مواصلات کے علاوہ دوسرے شعبوں میں بھی اس نے کل ہند یونین کے دخل کی خواہش کی۔ اس نے پاکستانی صوبوں کے مجموعے کا یہ حق تسلیم نہیں کیا کہ وہ اپنا جداگانہ مرکز اور اس کے لیے مجلس وضع دستور قائم کریں۔ وہ صوبوں کو یہ حق بھی دینے کو تیار نہ ہوئی کہ 10 سال کی ابتدائی میعاد گزرنے کے بعد ان میں سے جو چاہے مرکزی یونین سے الگ ہو جائے۔ اس نے کل ہند یونین کی گورنمنٹ میں ہند یونین اور پاکستانی صوبوں کے مجموعوں کی نیابت میں مساوات منظور نہیں کی۔ نیز اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اپنے اخراجات کے لیے کل ہند یونین کو ٹیکس لگانے کا اور وصول کرنے کا اختیار ہوگا، اور وہ دستوری اختلال اور ناگہانی عوامی ضرورت کے وقت اقدامی عمل کر سکے گا۔ یہ وہ شرائط تھیں جن سے پاکستانی صوبوں میں کل ہند یونین کو مداخلت کا موقع ملتا۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان یہ اور دوسرے اختلافات ایسے بنیادی اور اصولی تھے کہ سمجھوتا ممکن نہ ہوا۔ 12 مئی کو کانفرنس منعقد ہوئی، اور مختصر گفتگو کے بعد اس پر اتفاق ہوا کہ مزید گفت و شنید سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کانفرنس ختم ہو گئی۔ وزارتی وفد کا بیان۔ اس کے بعد سرکاری بیان شائع ہوا اور پھر ایک دوسرا بیان۔ اس میں وزارتی وفد نے یہ اعلان کیا کہ اگرچہ کانفرنس اس کوشش میں ناکام ہوئی ہے کہ ہندوستان کے مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ پیش کرے، لیکن مشن کا کام ختم نہیں ہوا۔ مشن چندر اس کے اندر ایک بیان شائع کرے گا جس میں اگلے اقدام کے متعلق اس کی رائے ہوں گی۔ یہ بیان 16 مئی کو شائع ہوا۔ بیان کے آغاز میں ان مقاصد کا ذکر کرنے کے بعد جن کے لیے حکومت برطانیہ نے مشن کا تقرر کیا تھا، مشن نے کہا کہ وزارتی مشن اور وائس رائے نے اس کے لیے سخت کوشش کی کہ دونوں بڑی سیاسی پارٹیاں ہندوستان کے اتحاد یا اس کی تقسیم کے بنیادی مسائل پر متفق ہو جائیں۔ دہلی میں طویل گفتگو کے بعد وفد کو اس میں کامیابی ہوئی کہ شملہ میں اس نے مسلم لیگ اور کانگریس کو ایک کانفرنس میں یکجا کر دیا۔ دونوں کے درمیان پورے طور پر تبادلہ خیال ہوا، اور دونوں اس کے لیے خاص مراعات کرنے کو تیار ہوئیں کہ سمجھوتا ہو جائے، لیکن دونوں کے درمیان جو فرق باقی رہ گیا تھا وہ رفع کرنا ناممکن معلوم ہوا، اور بالآخر سمجھوتا نہ ہو سکا۔ ان حالات میں وفد نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ وہ تجاویز پیش کرے جن کے ذریعے جلد نیا دستور وجود میں آ سکے، اور جب تک نیا دستور وضع اور نافذ ہو، اس وقت تک کے لیے مرکز میں ایک عارضی عبوری حکومت قائم ہو سکے۔ اس دوران میں وفد نے مختلف پارٹیوں کے نمائندوں سے گفتگو کی، اور ان کی جو شہادتیں حاصل کی ان پر تفصیلی تنقید کو غیر ضروری قرار دے کر یہ کہا کہ مسلم لیگ کے علاوہ دوسری پارٹیوں کی یہ خواہش تھی کہ تمام ہندوستان کو ایک اور متحد رکھا جائے۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا، اس خیال نے ہم کو اس سے باز رکھا کہ ہم ہندوستان کی تقسیم کے امکان کا نہایت باریکی اور غیر جانبداری کے ساتھ معائنہ کریں، اور یہ اس وجہ سے کہ ہم مسلمانوں کی اس حقیقی اور شدید پریشانی سے متاثر ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو ہندو اکثریت کی دائمی محکومیت میں دبایا میں دے دیا جائے۔ یہ احساس مسلمانوں میں اس قدر قوی ہے اور وسعت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے کہ وہ محض کاغذی تحفظات سے رفع نہیں ہو سکتا۔ اگر ہندوستان میں دائمی امن رہنا ہے تو وہ ایسی تدابیر سے حاصل کیا جانا چاہیے جن سے اس کا یقین ہو جائے کہ مسلمانوں کو تمام معاملات پر اتنا اختیار رہے گا جتنا ان کی ثقافت، مذہب اور اقتصادی یا دوسرے مفاد کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں کی شدید پریشانی کے احساس اور ان کے مفاد کے تحفظ کی ضرورت کے اعتراف کے بعد بیان کی اگلی دفعات میں مسلم لیگ کے مطالبے کے مطابق پورے 6 صوبوں پر مشتمل پاکستان اور اپنے خیال کے مطابق اس مختصر پاکستان کی اسکیم پر وفد نے بحث کی، جس میں وہ علاقے قطع کرنا مد نظر تھا جن میں غیر مسلم اکثریت تھی۔ ان دونوں اسکیموں کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرنے کے بعد وفد نے یہ فیصلہ دیا کہ پورے 6 صوبے پاکستان میں دینا اس لیے مناسب نہیں کہ حق خود ارادیت کے جس دعوے کی بنا پر مسلمان پاکستان مانگتے ہیں، اسی دعوے کی بنا پر جائز نہیں ہوگا کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ، بلوچستان، بنگال اور آسام کے ان رقبوں کو مسلمانوں کی حکومت میں دے دیا جائے جن میں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ ان میں ہندوؤں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کے لیے ہمیشہ مشکلات پیدا کرتے رہیں گے۔ مختصر یہ کہ مشن نے پاکستان کو ان اور دوسری دلائل کی بنا پر نامناسب قرار دیا۔ اس نے حکومت برطانیہ کو یہ مشورہ دینے سے معذوری ظاہر کی کہ وہ جداگانہ خود مختار حکومتوں کو وہ اختیار منتقل کرے جو اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ مطالبہ پاکستان کے خلاف یہ کہنے کے بعد ارکان وفد کے دلوں میں پھر جذبہ انصاف مرزن ہوا، یا ہندوستان کی بین الاقوامی سیاست کی الجھنوں، پیچیدگیوں اور ان پر خطر نتائج کے اندیشے نے جو ان سے پیدا ہو سکتے تھے ان کے احساس ذمہ داری کو بیدار کیا۔ انہوں نے اپنے بیان کے 12ویں پارے میں وہی بات کہ کہی جس کا جواب سوائے پاکستان کے اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر یہ فیصلہ ہمیں مسلمانوں کے اس نہایت سچے اور حقیقی اندیشے اور خدشے کو دیکھنے سے باز نہیں رکھتا کہ ان کا کلچر، ثقافت اور ان کی سیاسی و اقتصادی زندگی اس خالص وحدانی ہندوستان میں غرق ہو جائے گی جس میں ہندو اپنی بہت بڑی تعداد کے ساتھ عنصر حاکمہ ہوں گے۔ اس کے بعد وفد نے کانگریس کی تجاویز پر بحث کی، اس کی دشواریاں اور پیچیدگیاں ظاہر کی اور بالآخر اپنا مندرجہ ذیل حل پیش کیا جو اس کے خیال میں تمام پارٹیوں کے ضروری مطالبات کے لحاظ سے منصفانہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ دستور کو مندرجہ ذیل بنیادی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 1، کل ہندوستان کا ایک یونین ہو جس میں برطانوی ہند اور دینی اور دیسی ریاستیں شریک ہوں، وہ مندرجہ ذیل شعبوں کا انتظام و انصرام کرے، امور خارجیہ، دفاع اور مواصلات۔ مذکورہ بالا شعبوں کے لیے اس کو ٹیکس وصول کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ نمبر 2، یونین کی ایک عاملہ اور ایک مجلس واضحان قانون ہو جو برطانوی ہند اور ریاستوں کے نمائندوں سے وجود میں آئے۔ کوئی ایسا مسئلہ جس سے مجلس واضحان قانون میں کوئی بڑا فرقہ وارانہ سوال پیدا ہو، اس کے فیصلے کے لیے یہ ضرورت ہوگی کہ دونوں بڑے فرقوں میں سے ہر ایک کے ان نمائندوں کی اکثریت ہو جو حاضر ہوں اور ووٹ دیں۔ نمبر 3، یونین کے شعبوں کے علاوہ تمام اختیارات صوبوں میں رہنے چاہئیں۔ نمبر 4، ریاستوں کے پاس وہ تمام شعبے اور اختیارات رہیں گے جو ان کے علاوہ ہوں جو یونین کو دیے جائیں۔ نمبر 5، صوبوں کو یہ آزادی حاصل ہو کہ عاملہ اور مجلس واضحان قانون کے ساتھ مجموعے قائم کریں اور ہر مجموعہ یہ تعین کر سکے کہ صوبائی شعبوں میں سے کون کون سے شعبے مشترک رہیں۔ نمبر 6، یونین اور مجموعوں کے دستور میں ایک دفعہ ایسی رہنی چاہیے جس کی روح سے کوئی صوبہ اپنی مجلس واضحان قانون کی اکثریت کے فیصلے کی بنا پر ابتدائی 10 برس گزرنے کے بعد اور پھر ہر 10 سال بعد یہ مطالبہ کر سکے کہ دستور کی شرائط پر اثر نو غور کیا جائے۔ ہر بالغ کے لیے حق رائے کی بنیاد پر کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے لیے انتخاب کرانے میں تاخیر ہوتی۔ اسمبلیوں میں جو نیابت اس وقت تھی وہ آبادی کے تناسب کے مطابق نہ تھی۔ ان دشواریوں کی تشریح کرنے کے بعد وفد نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی تشکیل کے لیے مختلف پارٹیاں اور فرقوں کی اس میں نیابت کا اپنے نزدیک سب سے زیادہ منصفانہ اور قابل عمل طریقہ یہ تجویز کیا جو ذیل میں درج ہے۔ 18 الف، ہر صوبے کو اس کی آبادی کی مجموعی تعداد کے تناسب سے نشستیں مہیا کرنے کے لیے یوں ہی اندازے سے 100,000 آدمیوں پر ایک نمائندہ مقرر کر دیا جائے جو حق رائے بالغان کے ذریعے نیابت کا قریب ترین بدل ہو۔ بے، نشستوں کے اس صوبے وارانہ حصے کو ہر صوبے پر اس طرح تقسیم کرنے کے لیے کہ بڑی اقلیتوں کو ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق نیابت مل جائے۔ جیم، اس کا انتظام کرنے کے لیے کہ کسی صوبے میں ہر فرقے کے لیے جتنے نمائندے معین کیے گئے ہیں ان کا انتخاب اس صوبے کی مجلس واضحان قانون کے وہی ممبر کریں جو اس فرقے کے ہوں۔ مذکورہ بالا اغراض کے لیے وفد نے ہندوستان میں صرف 3 فرقے تسلیم کیے، عام مسلمان اور سکھ۔ عام میں اس نے ان سب کو شامل کر لیا جو مسلمان نہ تھے۔ ان چھوٹی اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے جن کو مجوزہ طریقے کے تحت دستوریہ میں کوئی نیابت ملنی ممکن نہ تھی، وزارتی منصوبے کے پارہ 20 کی روح سے یہ انتظام کیا گیا کہ ان کو اس ایڈوائزری کمیٹی میں نیابت مل جائے جو اس غرض سے قائم کی جانے والی تھی کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو اقلیتوں کے معاملات میں مشورہ دے۔ صوبوں کے یہ نمائندے جن کا اس طریقے پر انتخاب ہوتا نئی دہلی میں ایک جگہ متمجہ ہوتے اور ان کے ساتھ ہی دیسی ریاستوں کے نمائندے بھی۔ چیئرمین کے انتخاب اور دوسرے کاموں کے لیے ابتدائی جلسے کے بعد یہ نمائندے 3 فریقین میں تقسیم ہوتے۔ فریق نمبر 1 مدراس، بمبئی، صوبہ جات متحدہ، بہار اور صوبہ متوسط اور اڑیسہ۔ فریق نمبر 2 پنجاب، صوبہ سرحد اور سندھ۔ فریق نمبر 3 بنگال اور آسام۔ ان تینوں فریقوں کا یہ کام تھا کہ اپنے اپنے مجموعے کے صوبوں کے لیے دستور کا فیصلہ کریں، پھر یہ طے کریں کہ مجموعے کا بھی کوئی دستور وضع اور قائم کرنا ہے یا نہیں۔ اگر قائم کرنا ہے تو یہ کہ صوبائی شعبوں میں سے کون کون سے شعبے مجموعے کے مرکز میں رہیں گے اور کون کون سے صوبوں میں۔ مجموعے کے دستوروں کا فیصلہ ہونے کے بعد تینوں فریق پھر یکجا ہوتے اور ریاستوں کے اشتراک سے پوری کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بن کر کل ہند یونین کا دستور وضع کرتے۔ اس کے بعد کل ہند یونین کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی اور برطانیہ کے درمیان ان کے امور کے متعلق معاہدے پر گفت و شنید ہوتی جو انتقال اختیار سے پیدا ہوتے۔ وفد نے اپنے بیان میں اعلان کیا کہ وائسرائے نے صوبوں سے فوراً یہ فرمائش کریں گے کہ وہ دستوریہ کے لیے اپنے نمائندے منتخب کریں۔ وفد نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ جب تک مجوزہ دستور وضع اور نافذ ہو اس وقت تک کے لیے ایسی عارضی حکومت قائم کی جائے جس کو تمام بڑی پارٹیوں کی تائید حاصل ہو اور جس کے تمام شعبے ان ہندوستانی لیڈروں کے پاس ہوں جن کو لوگوں کا پورا پورا اعتماد حاصل ہو، یہاں تک کہ مشیر جنگ بھی ہندوستانی ہو۔ وزارتی مشن کے منصوبے کی اشاعت کے بعد سر اسٹیفرڈ کرسپ، وزیر ہند اور وائسرائے نے اپنی نشری تقریر میں اور اخباری نمائندوں کی کانفرنسوں کی وساطت سے بیانات میں ہندوستانیوں کو اس کے لیے بڑی ترغیب دی کہ وہ مشن کا منصوبہ قبول کر لیں۔ ہندو اخبارات نے عموماً اس کا بڑے جوش سے خیر مقدم کیا۔ لیڈروں کی تقریر، مسٹر گاندھی نے سب سے پہلے اظہار رائے فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ وزارتی مشن کا بیان فیصلہ نہیں ہے، مشن نے پارٹیوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے مگر اس کو ناکامی ہوئی ہے، لہٰذا اس نے ملک سے اس چیز کے قبول کرنے کی سفارش کی ہے جو ان کے خیال میں اس قابل ہے کہ ہندوستانی اسے قبول کریں۔ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو یہ اختیار ہے کہ ان تجاویز کو تبدیل کر دے، مسترد کر دے، ان میں اور خوبی پیدا کر دے۔ اگر اس کو یہ اختیار نہ ہو تو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی با اختیار مجلس نہیں ہو سکتی۔ اس طرح مشن نے بعض شعبے یونین کے مرکز کے لیے تجویز کیے ہیں، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی اگر چاہے تو ان میں اضافہ کر سکتی ہے یا ان میں کمی کر سکتی ہے۔ اس طرح اسمبلی مسلم اور غیر مسلم کا امتیاز بھی منسوخ کر سکتی ہے، جسے وفد نے یہ محسوس کیا کہ مجبوراً تسلیم ہی کرنا ہے۔ مجموعوں کے متعلق یہ ہے کہ کسی صوبے کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کسی مجموعے میں شریک ہو۔ اتنی بڑی بڑی ترمیمات کے ساتھ جن سے منصوبے کی حیثیت ہی تبدیل ہو گئی، گاندھی نے فرمایا کہ مشن نے ایسی چیز پیدا کی ہے جس پر وہ ہر طرح سے فخر کر سکتا ہے۔ یقیناً ان معنی کے ساتھ جو منصوبے کو گاندھی نے پہنائے، اس میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی تھی جس پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتفاق رائے ہو سکتا۔ گاندھی نے اس اسکیم میں اس کا سامان پایا کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں ہندو اکثریت کی طاقت سے مسلمانوں کے تمام مطالبات رد کیے جا سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو مشن کے لیے قابل فخر و ناز قرار دیا۔ اس سے ان کی نیت کا اندازہ ہوا اور مسٹر گاندھی کی نیت ہندو قوم کی نیت تھی۔ 24 مئی کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے بڑے غور و خوض کے بعد وزارتی مشن کے بیان پر ایک ریزولوشن پاس کیا۔ اس میں اس نے یہ اعتراض کیا کہ صوبوں کے مجموعے پہلے ہی معین کر دیے گئے ہیں اور ان کو اس نے صوبوں کی اس آزادی کی نفی قرار دیا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر اس نے 12-15 کو یہ معنی پہنائے کہ پہلے جلسے میں صوبے یہ طے کرنے کے لیے جمع ہوں گے کہ جس مجموعے میں ان کو رکھ دیا گیا ہے اس میں وہ رہیں یا نہ رہیں۔ اس نے یہ اعتراض بھی کیا کہ مشن نے یورپین لوگوں کو آسام اور بنگال کی طرف سے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں منتخب ہونے کا حق دے دیا جو اپنی تعداد کے اعتبار سے ان کو حاصل نہ تھا۔ نیز یہ کہ بلوچستان کی طرف سے نامزد نمائندے کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شریک ہونے کا حق دے دیا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ ریاستوں کے عام باشندوں کے لیے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں نیابت کا حق ہونا چاہیے اور یہ سوال اٹھایا کہ عارضی عبوری حکومت کا کیا مرتبہ ہوگا اور اس کے کیا اختیارات ہوں گے۔ کانگریس نے اس پر اصرار کیا کہ عارضی اور طویل المیعاد تجاویز ایک ہی تصویر کے دو اجزاء قرار دیے جائیں۔ 23 مئی کو قائد اعظم نے مشن کے بیان پر مفصل بیان دیا۔ اس میں انہوں نے ان باتوں کا ذکر کیا جو مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے قابل اعتراض تھیں، مثلا یہ کہ بجائے دو مجالس وضع دستور کے اس نے ایک ہی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تجویز کر دی۔ مواصلات کے معاملے میں مسلم لیگ کی رائے یہ تھی کہ وہ صرف اس حد تک کل ہند یونین کے انتظام میں دیا جائے جتنا کہ دفاع کے لیے ضروری ہو۔ مشن نے امور خارجیہ اور دفاع کے ساتھ مواصلات کا پورا شعبہ یونین کے لیے رکھ دیا۔ ان شعبوں کے خرچ کے لیے مسلم لیگ کی تجویز یہ تھی کہ وہ صوبوں کے عطیات سے پورا کیا جائے۔ مشن نے اس کو مالیہ وصول کرنے کا حق دیا اور یہ نہیں بتایا کہ وہ یہ کس طرح وصول کرے گا۔ مسلم لیگ کی یہ تین شرطیں بیان میں ترک کر دی گئیں کہ یونین کے لیے مجلس وضعان قانون نہ ہو، یونین کی عملہ میں پاکستانی اور ہندوستانی صوبوں کی نیابت مساوی ہو، یونین میں جو مسائل متنازع ہوں ان کا فیصلہ صرف 3/4 اکثریت سے ہو۔ اس اعتراض کے ساتھ کہ یونین کی مجلس وضعان قانون کا کام چلانے کے لیے یہ دفاع رکھی گئی ہے کہ کوئی بڑا فرقہ وارانہ مسئلہ طے کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ دونوں بڑے فرقوں کے حاضر اور ووٹ دینے والے نمائندوں کی الگ الگ اکثریت ہو اور تمام حاضر اور ووٹ دینے والے نمائندوں کی اکثریت ہو۔ اس پر قائد اعظم نے یہ اعتراض کیا کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ بڑا فرقہ وارانہ مسئلہ کیا ہے اور چھوٹا فرقہ وارانہ مسئلہ کیا ہے اور کون سا مسئلہ غیر فرقہ وارانہ ہے، اور بلا آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا وہ چیئرمین ہی یہ فیصلہ کرے گا جو ہندو اکثریت کی رائے سے منتخب ہوگا۔ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں برطانوی ہند کے کل 392 نمائندے ہوں گے جن میں مسلمان صرف 69 ہوں گے۔ مسلمان بہت ہی حقیر اقلیت رہ جائیں گے۔ مشن کی تجاویز میں 12-20 اقلیتوں کے لیے بڑا اہم تھا۔ اس کا مضمون حسب ذیل ہے: شہریوں، اقلیتوں، قبائلی علاقوں اور خارج کیے ہوئے علاقوں کے حقوق کے تعین کے لیے جو ایڈوائزری کمیٹی قائم ہوگی، اس میں ان مفاد متاثرہ کی پوری نیابت ہوگی۔ اس کا کام یہ ہوگا کہ بنیادی حقوق کی فہرست، اقلیتوں کے تحفظ کے دفعات اور قبائلی اور خارج کیے ہوئے علاقوں کے انتظام کی اسکیم کے متعلق کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو بتائے اور ان کو یہ مشورہ دے کہ آیا یہ حقوق صوبائی مجموعوں میں رکھے جائیں یا یونین کے دستور میں۔ قائد اعظم نے کہا کہ اگر یہ یونین کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ کثرت رائے سے یہ فیصلہ کرے کہ ایڈوائزری کمیٹی کی کسی سفارش کو یونین کے دستور میں شامل کرے یا نہ کرے، تو بس پھر اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا کہ یونین گورنمنٹ کو اور زیادہ شعبے دے دیے جائیں۔ قائد اعظم کے اس بیان اور کانگریس کے ریزولیوشن کے بعد مشن نے 25 مئی کو ایک اور بیان شائع کیا جس میں اس نے بعض شبہات رفع کرنے کی کوشش کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا فیصلہ، ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور 2 روز تک اس نے وزارتی مشن کے بیان پر غور کیا مگر کوئی ریزولیوشن منظور نہ کیا۔ یہ اہم ذمہ داری اس نے کونسل کے لیے چھوڑ دی جس کو قائد اعظم مسلمانوں کی قومی پارلیمنٹ کہتے تھے۔ امپیریل ہوٹل نیو دہلی میں 5 جون کو کونسل کا اجلاس ہوا اور 6 جون تک جاری رہا۔ قائد اعظم نے پہلے اجلاس میں تقریر فرمائی۔ اس میں انہوں نے اس تمام گفت و شنید کی روداد بیان کی جو مسلم لیگ نے شملہ کانفرنس سے لے کر مشن کے بیان تک کانگریس، وائس رائے اور وزارتی مشن سے کی تھی۔ اس پر تبصرہ کیا اور وزارتی مشن کے بیان کی اہمیت واضح کر کے کونسل سے انہوں نے درخواست کی کہ وہ توجہ سے اس پر غور کرے۔ ہر رکن کونسل آزادی سے اپنے خیالات ظاہر کرے اور ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ کرے۔ مسلسل 2 روز آزادانہ بحث کے بعد کونسل نے ایک مفصل ریزولیوشن منظور کیا جس میں قوم کی رہنمائی اور ورکنگ کمیٹی کی ہدایت کے لیے مندرجہ ذیل آرا اور خیالات ظاہر کیے۔ 6, 7, 8, 9, 10 اور 11 نمبر کے پاروں میں مشن نے اپنے بیان کے اندر مسلمانوں کے کامل آزاد اور خود مختار پاکستان کے متعلق جس طرح گفتگو کی ہے اور جو فیصلے درج کیے ہیں وہ بلا وجہ حق کے خلاف اور ایسے غیر معقول ہیں کہ ان سے کوئی قائل نہیں ہو سکتا۔ یہ پارے ایسی زبان میں لکھے گئے ہیں اور ان میں مسلمہ حقائق کو ایسا توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشن کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کے جذبات سے لاپرواہ ہو کر ہندوؤں کو خوش کرے۔ نیزیے کے پارا 12 اور 15 میں مشن نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ ان کی ضد ہیں اور ان سے متصادم ہیں۔ کونسل نے اس ضرورت سے اور اس مقصد کے لیے کہ کسی کو کسی مقام پر کوئی شبہ باقی نہ رہے، صاف الفاظ میں اس عزم کا اعلان کیا کہ کامل اور خود مختار پاکستان اب بھی مسلم ہندوستان کا متمع نظر ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ایسا ذریعہ اختیار کرے گا جس کی اس میں طاقت ہے، اور اس مقصد کے لیے میں کسی قربانی کو اس مقصد کے مقابلے میں کسی قربانی کو زیادہ نہ سمجھیے گا۔ ان تمام الفاظ اور فقروں کو نظر انداز کر کے جو وزارتی وفد نے مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے اپنے بیان کے دباچے میں لکھے ہیں، ان اہم مسائل کا خیال کر کے جو درپیش ہیں، اور اس تمنا میں کہ جہاں تک ممکن ہو ہندوستان کے آئینی مسائل امن و آشتی سے طے ہو جائیں اور مسلم اکثریت کے صوبوں کے لیے فریق بے اور جیم میں شرکت لازمی ہونے کی وجہ سے پاکستان کی بنیاد اور اساس مشن کے منصوبے کا لازمی اور طبعی جز ہے، اس لیے مسلم لیگ رضامند ہے کہ دستور وضع کرنے کے لیے مشن نے اپنی اسکیم میں جو نظام تجویز کیا ہے اس میں تعاون کرے، مگر اس توقع کے ساتھ کہ اس سے کامل اور خود مختار پاکستان وجود میں آئے گا۔ مسلم لیگ نے اپنے لیے یہ حق محفوظ رکھا کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی کارروائی کے دوران میں یا اس کے بعد اپنے بنیادی اصولوں اور مقاصد و نصب العین کی وجہ سے جن کی وہ پابند ہے اپنی اس پالیسی اور طرز عمل کی نظر ثانی کر سکے گی جو اس ریزولیوشن میں بیان کی گئی ہے۔ آخر میں کونسل نے صدر کو یہ اختیار دیا کہ وہ مرکز میں مجوزہ عبوری حکومت کے قیام کے متعلق وائس رائے سے گفت و شنید کریں اور وہ فیصلے اور اقدامات کریں جو ان کو ضروری معلوم ہوں۔ 8 جون کے خط میں جو قائد اعظم نے وائس رائے کو لکھا، عبوری حکومت کے متعلق یہ تھا کہ دوران گفتگو میں وائس رائے نے ان کو یقین دلایا تھا کہ 12 ارکان عاملہ میں 5 لیگ کے آدمی ہوں گے، 5 کانگریس کے ہوں گے، 1 سکھ اور 1 ہندوستانی عیسائی یا اینگلو انڈین رہے گا۔ نہایت اہم شعبے مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان مساوی تقسیم کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نے مشن کا 16 مئی والا منصوبہ اسی وجہ سے قبول کیا ہے۔ اگر اس کے خلاف ہوا تو نتائج برے ہوں گے اور مسلم لیگ کا تعاون حاصل نہ ہوگا۔ وائسرائے نے اس سے انکار کیا کہ انہوں نے یہ یقین دلایا تھا، مگر اس کا انہوں نے اقرار کیا کہ 5-5-2 کا تناسب ان کے ذہن میں تھا اور ان کو توقع تھی کہ اس بنیاد پر سمجھوتا ہو جائے گا۔ اس کے بعد وائسرائے نے قائد اعظم اور جواہر لال نہرو کو ایک ساتھ گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ مگر قائد اعظم نے یہ جواب دیا کہ جب تک کانگریس طویل المیاد اسکیم پر فیصلہ نہ دے دے اس وقت تک اس کے ساتھ مل کر گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا یہ گفتگو ملتوی کی گئی۔ اس کے بعد کانگریس نے طویل المیاد اسکیم منظور کی اور 12 جون کو وائسرائے پنڈت جواہر لال نہرو سے ملے اور انہوں نے ان کے سامنے عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے منظور نہیں کی اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ عبوری حکومت میں 15 ارکان ہونے چاہیے جن میں 5 ہندو ہوں، 4 لیگ کے ہوں، 1 غیر ملکی مسلمان، 1 غیر کانگریسی ہندو، 1 پست قوم کا کانگریسی، 1 دیسی عیسائی، 1 سکھ اور 1 کانگریسی عورت ہو۔ لارڈ ویول نے کہا کہ اس بنا پر وہ گفتگو نہیں کر سکتے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ مسٹر جناح اس کو منظور کریں۔ کانگریس کی طرف سے پھر حجتیں اور رکاوٹیں۔ یہاں سے پھر وہی بحث شروع ہو گئی جو شملہ کانفرنس کی ناکامی کا باعث ہوئی تھی۔ ابوالکلام آزاد نے وائسرائے کو خط لکھا جس میں ہندو مسلم مساوات اور غیر لیگی مسلمانوں کو نہ لینے پر بڑی ناگواری ظاہر کی اور اس پر اصرار کیا کہ عبوری حکومت میں 15 ارکان ہونے چاہئیں۔ وائسرائے نے اس کے بعد 13 ارکان کی تجویز پیش کی جس میں 6 کانگریسی ہوں گے اور انہی میں 1 پست اقوام کا نمائندہ، 5 مسلمان اور 2 اقلیتوں کے نمائندے، اور وہ قائد اعظم سے ملے۔ قائد اعظم نے اس تجویز پر یہ کہا کہ اگر یہ کانگریس کو منظور ہو تو میں اس کو ورکنگ کمیٹی میں پیش کر دوں گا، مگر کانگریس نے یہ تجویز بھی مسترد کر دی۔ بلاآخر وائسرائے اور وزارتی مشن نے 16 جون کو ایک اور بیان شائع کیا جس میں عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے اس نے یہ صورت پیش کی کہ ایگزیکٹو کونسل میں 14 آدمی ہوں گے، 14 آدمی ہوں، 5 مسلم لیگ کے، 6 کانگریس کے جن میں 1 پست قوم کا اقوام کا نمائندہ شامل ہو، 1 سکھ، 1 ہندوستانی عیسائی یا پارسی۔ اس بیان میں ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ اگر دونوں پارٹیوں میں سے کوئی اس بنیاد پر شریک ہونے کے لیے رضامند نہ ہوئی تو وائسرائے عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے اقدام کریں گے اور جو پارٹیاں 16 مئی کا بیان منظور کرنے پر راضی ہوں گی جہاں تک ممکن ہوگا اس میں ان کی پوری نمائندگی ہوگی۔ 19 جون کو قائد اعظم نے مندرجہ ذیل نکات کی صراحت کے لیے وائسرائے کو خط لکھا۔ آیا یہ تجاویز عبوری حکومت قائم کرنے کے لیے قطعی ہیں یا ابھی ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ آیا ارکان کی مجوزہ تعداد عبوری دور میں غیر مغیر رہے گی؟ اگر اقلیتوں کے نمائندوں میں سے کوئی شرکت کے لیے وائسرائے کی دعوت قبول نہ کر سکا تو اس خالی جگہ پر وائسرائے کسی دوسرے کا تقرر کریں گے، اور آیا مسلم لیگ کے لیڈر سے اس کے متعلق مشورہ کیا جائے گا اور اس کی منظوری حاصل کی جائے گی؟ آیا گورنمنٹ کے ارکان کو فرقہ وارانہ اعتبار سے جو تناسب دیا گیا ہے وہ قائم رکھا جائے گا، اور اقلیتوں کو جو نیابت دی گئی ہے بغیر کسی تبدیلی کے اس کی پابندی کی جائے گی؟ اور آیا اس لحاظ سے کہ بجائے ابتدائی 12 ممبروں کے 14 کر دیے گئے ہیں اور اصل فارمولے میں تبدیلی کی گئی ہے، اس میں یہ شرط یا دفعہ ہوگی کہ اگر مسلمان ممبروں کی اکثریت مخالف ہو تو ایگزیکٹو کونسل کسی بڑے فرقہ وارانہ مسئلے کا فیصلہ نہیں کرے گی؟ وائسرائے نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب تک ان لوگوں کی منظوری نہ آ جائے جن کو عبوری حکومت میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، ارکان کے وہ نام جو بیان میں درج ہیں قطعی نہیں سمجھے جائیں گے۔ لیکن بغیر دونوں پارٹیوں کی منظوری کے اصول میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ نیز 14 ارکان کی تعداد میں بغیر دونوں پارٹیوں کی رضامندی کے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگر اقلیتوں کی نشستوں میں سے کوئی نشست خالی ہوگی تو وائسرائے اس کے لیے کسی کا تقرر کرنے سے پہلے دونوں پارٹیوں سے مشورہ کرے گا۔ یہ کہ فرقہ وارانہ اعتبار سے ممبران کے تناسب میں بغیر دونوں پارٹیوں کے رضامندی کے کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور یہ کہ اگر دونوں پارٹیوں میں سے کسی کی اکثریت مخالف ہوگی تو بڑے فرقہ وارانہ مسئلے کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ان اہم امور کے متعلق وائسرائے نے صدر مسلم لیگ کو یقین دلایا اور قائد اعظم کو اس پر اصرار تھا کہ کانگریس عبوری حکومت میں اپنی طرف سے کوئی مسلمان نامزد نہ کرے۔ کانگریس کو یہ سب باتیں بڑی شاخ تھی۔ 25 جون کو دہلی میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا جلسہ کیا گیا اور اس میں اس مفہوم کا ریزولیوشن پاس ہوا کہ عبوری حکومت میں کانگریس یہ منظور نہیں کر سکتی کہ وہ کسی مسلمان کا تقرر نہ کرے اور اس طرح اپنی قومی خصوصیت سے دستبردار ہو جائے۔ نہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مصنوعی مساوات قبول کر سکتی ہے اور نہ کسی فرقہ وارانہ گروہ کو اختیار امتناع دے سکتی ہے۔ یعنی یہ کہ اگر کسی بڑے فرقہ وارانہ گروہ کے نمائندوں کی اکثریت کسی بڑے فرقہ وارانہ مسئلے میں مخالفت کرے تو عبوری حکومت اس میں کوئی فیصلہ نہ کرے۔ کانگریس نے 16 مئی کے بیان کو مسترد کر دیا اور دنیا کو دکھانے کے لیے اسی ایک بہانے کو نمایاں کیا جس کا یہاں کوئی دخل نہیں تھا، یعنی یہ کہ کانگریس کا نصب العین کامل آزادی ہے اور وزارتی مشن کی تجویز سے یہ نصب العین حاصل نہیں ہوتا۔ ریزولیوشن میں صوبوں کی مجموعہ بندی کی بھی مخالفت کی گئی لیکن کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں شرکت کے لیے کانگریس تیار رہی۔ ابوالکلام آزاد نے ایک خط کے ذریعے وائسرائے کو کانگریس کے اس فیصلے کی اطلاع دی۔ 16 جون کے منصوبے پر کانگریس کو جو اعتراضات تھے ان کا خط میں انہوں نے ذکر کیا۔ 16 مئی کے منصوبے کے متعلق انہوں نے وائسرائے کو یقین دلایا کہ وہ کانگریس منظور کر چکی ہے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کا عمل درآمد کرنے کو تیار ہے، لیکن بیان کی بعض دفعات کے انہی معنی کی وہ پابند ہے جو اس نے اخذ کیے ہیں، جیسے صوبوں کی مجموعہ بندی کے متعلق۔ کانگریس کے فیصلے کے بعد وزارتی مشن نے قائد اعظم سے ملاقات کی، کانگریس کے فیصلے سے ان کو مطلع کیا اور صدر کانگریس کے خط کی نقل دی۔ مسلم لیگ کا مدبرانہ فیصلہ۔ قائد اعظم وہیں سے ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں واپس گئے اور نئی صورتحال بیان کرنے کے ساتھ انہوں نے صدر کانگریس کے اس خط کی نقل ورکنگ کمیٹی میں پیش کر دی، جس میں انہوں نے تجاویز مندرجہ بیانات 16 مئی اور 16 جون 1946 کے متعلق کانگریس کے فیصلے سے وائسرائے کو مطلع کیا تھا۔ اس پر مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے ایک ریزولیوشن پاس کیا جو حسب ذیل تھا۔ نمبر 1، اس سمجھوتے کے مطابق کہ مسلم لیگ اپنا فیصلہ کانگریس کے فیصلے کے بعد دے گی اور جیسی کہ وائسرائے نے اپنے اس خط میں خواہش کی تھی، جو انہوں نے 21 جون 1946 کو نوابزادہ لیاقت علی خان آنری سیکرٹری آل انڈیا مسلم لیگ کے نام لکھا ہے کہ کانگریس کے جواب کے بعد فوراً مسلم لیگ کے فیصلے سے مطلع کیا جائے، آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی بذریعہ حاضہ وزارتی مشن اور وائسرائے کے بیان مورخہ 16 جون 1946 اور ان تصریحات اور یقین دہانیوں کی بنا پر جو وائسرائے نے وزارتی مشن سے مشورے کے بعد اپنے خط مورخہ 20 جون 1946 بنام صدر مسلم لیگ میں کی ہیں، عبوری حکومت میں شرکت کے مقاصد ہونے کا رضامند ہونے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ ورکنگ کمیٹی کانگریس کی یہ حجت قبول نہیں کر سکتی جو مذکورہ بالا خط میں درج ہے کہ وہ اس کی حقدار ہے کہ وزارتی وفد اور وائسرائے کے بیان مورخہ 16 جون کی بعض دفعات ان کے معنی کی پابند رہے گی جو اس شرح اور صراحت کے خلاف ہیں جو وزارتی مشن اور وائسرائے نے اپنے بیان مورخہ 5 مئی 1946 میں کی ہیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کانگریس نے 16 جون کا بیان مسترد کیا اور مسلم لیگ نے اسی قرارداد کے مطابق جو اس سے وزارتی وفد اور وائسرائے کے درمیان ہوئی تھی 16 جون کا بیان منظور کیا۔ لہٰذا 16 جون کے بیان ہی کی روح سے وائسرائے اور وزارتی مشن اس کے پابند تھے کہ کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ اور دوسری پارٹیوں کے اشتراک سے عبوری حکومت کی تشکیل کریں۔ اس کے پارہ 8 میں درج تھا کہ ایسی حالت میں کہ دونوں پارٹیاں یا ان میں سے کوئی مذکورہ بالا طریقے پر عبوری حکومت کی تشکیل میں شریک ہونے کے لیے غیر رضامند ثابت ہو تو وائسرائے کا یہ ارادہ ہے کہ وہ عبوری حکومت کی تشکیل میں آگے بڑھیں اور جہاں تک ممکن ہوگا وہ عبوری حکومت ان سب پارٹیوں کی نمائندہ ہوگی جو 16 جون کا بیان منظور کرنے کے لیے رضامند ہوں گی۔ لیکن وزارتی مشن اور وائسرائے نے گفت و شنید کے ہر مرحلے پر کانگریس کی رضا جوئی کو مقدم رکھا۔ انہوں نے عبوری حکومت کی تشکیل ملتوی کر دی اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے انتخابات میں مصروف ہو گئے۔ وائسرائے اور وزارتی مشن نے مسلم لیگ سے کھلی ہوئی بدعہدی کی اور قائد اعظم نے یہ برملہ کہا اور لارڈ ویول اس سے انکار کرتے رہے۔ بالآخر اس وقت تک کے لیے کہ پارٹیاں عبوری حکومت میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں یا دوسرے الفاظ میں کانگریس تیار ہو، وائسرائے نے مرکز میں خبر گیر گورنمنٹ کی تشکیل مناسب سمجھی جس کے تمام ارکان سرکاری ملازم تھے۔ گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر وزارتی مشن 29 جون کو انگلستان واپس چلا گیا۔ باب نمبر 23، یوم ڈائریکٹ ایکشن اور عبوری حکومت کا اعلان۔ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی 9 جون کو یہ ریزولیوشن منظور کر چکی تھی کہ مرکزی پارلیمنٹری بورڈ، آل انڈیا مسلم لیگ، صوبہ مسلم لیگوں کے صدر اور مسلم لیگ کی پارلیمنٹری پارٹیوں کے لیڈروں کے مشورے سے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے لیے امیدوار چنے گا، اور صدر آل انڈیا مسلم لیگ کو یہ اختیار ہوگا کہ ان میں جو ترمیمات مناسب سمجھیں وہ کریں۔ ان کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ اس طرح کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے لیے امیدواروں کے انتخاب کا کام شروع ہو گیا، مگر وائسرائے کی بدعہدی سے مسلمانوں کے جذبات میں بڑی تلخی تھی۔ 6 جولائی 1946 کو بمبئی میں کانگریس کمیٹی کا جلسہ ہوا۔ 2 ماہ قبل کانگریس کی صدارت کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کا انتخاب ہو چکا تھا۔ ورکنگ کمیٹی کے اس اجلاس میں انہوں نے صدارت کے عہدے کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا وہ ریزولیوشن جس میں اس نے وزارتی وفد کا 16 مئی کا منصوبہ منظور کیا تھا، کانگریس کمیٹی میں تصدیق و توثیق کے لیے پیش ہوا، برطانیہ پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کانگریس نے وزارتی وفد کا منصوبہ قبول کر کے اس پر بڑا احسان کیا ہے۔ کانگریس کے سوشلسٹ گروہ اور اعتدال پسند کانگریسیوں کے درمیان بڑی جنگ زرگری ہوئی۔ بالآخر ریزولیوشن منظور ہو گیا، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو نے جس شان سے یہ صدارت کی اور اس کے آغاز ہی میں جو کار نمایاں انجام دیا، وہ ہمیشہ دغا و فریب کا ایک قابل تاسف نمونہ سمجھا جائے گا۔ کانگریس کمیٹی کے اجلاس کی اختتامی تقریر میں انہوں نے کہا، جہاں تک میں دیکھتا ہوں یہ سوال نہیں تھا کہ کانگریس کوئی طویل المیاد یا قصیر المیاد منصوبہ قبول کرے، بلکہ سوال صرف یہ تھا کہ وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں داخل ہونے کے لیے راضی ہو جائے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ کانگریس اسمبلی میں صرف اس وقت تک رہے گی جب تک وہ مناسب سمجھے گی کہ اس کی شرکت ہندوستان کی بھلائی کے لیے ہے، اور جب وہ یہ دیکھے گی کہ اس سے ہندوستان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ باہر نکل آئے گی۔ ہم اس کے سوا کسی بات کے پابند نہیں ہیں کہ اس وقت ہم نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ وہی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہے جس کے لیے کانگریس برسوں سے حکومت برطانیہ کی خدمت میں التجائے کر رہی تھی، اور اب پنڈت جواہر لال نہرو یہ احسان جتا رہے تھے کہ کانگریس اس میں داخل ہونے کے لیے رضامند ہو گئی ہے۔ انہدامی پریس کانفرنس۔ اس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے اخباری نمائندوں کی کانفرنس میں تقریر فرمائی 10 جولائی 1946 کو، اور اس سے انہوں نے وزارتی مشن کے پورے منصوبے کو مسمار کر دیا۔ انہوں نے کہا، پہلی بات یہ ہے کہ ہم کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں جانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اس کے سوا ہم کسی بات پر راضی نہیں ہیں۔ اس میں ہم کیا کریں گے یہ طے کرنے کے لیے ہم بالکل آزاد ہیں۔ ہم نے کسی ایک معاملے میں بھی کسی سے کوئی عہد و پیمان نہیں کیا۔ جب کانگریس نے یہ کہا کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی مختار متعلق مجلس ہے، تو وزارتی مشن کا جواب 2 شرائط کے تحت کم و بیش ہاں تھا۔ پہلی شرط یہ کہ اقلیتوں کا مناسب انتظام کیا جائے، اور دوسری یہ کہ ہندوستان اور انگلستان کے درمیان معاہدہ ہو۔ اگر کوئی معاہدہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم معاہدہ نہیں کریں گے۔ اقلیتوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ ہمارا مسئلہ ہے، اور بلا شبہ اس کو حل کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم اس میں کوئی خارجی مداخلت قبول نہیں کرتے، اور برطانیہ کی مداخلت تو ہرگز نہیں، اور اس لیے یہ دونوں باتیں جن سے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا اختیار محدود ہوتا ہے ہم نے قبول نہیں کی۔ صوبوں کے مجموعہ بندی کے متعلق پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا، کسی پہلو سے اس مسئلے پر غور کیا جائے، بہت بڑا غلبہ اس خیال کا ہے کہ کوئی مجموعہ گروپ بندی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ فریق الف مجموعہ بندی کے خلاف فیصلہ کرے گا، اور بڑے دعوے سے انہوں نے کہا، 5 میں 4 درجے اس کا یقین ہے کہ صوبہ سرحد مجموعہ بندی کے خلاف فیصلہ کرے گا اور مجموعہ بے منہدم ہو جائے گا۔ غالباً آسام بھی بنگال کے ساتھ ایک گروپ میں شریک ہونے کے خلاف فیصلہ کرے گا، اگرچہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ابتدائی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں باتوں کا امکان ہے، مگر میں ہر یقین اور اعتماد کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ بالآخر وہاں کوئی مجموعہ بندی نہیں ہوگی، کیونکہ آسام یہ کسی حالت میں گوارا نہیں کرے گا۔ سب سے آخر میں نہرو نے مجوزہ مرکزی یونین کے اختیار کے متعلق اپنے خیالات ظاہر فرمائے، اور وزارتی مشن کے منصوبے پر ان کی یہ سب سے زیادہ سخت اور مہلک ضرب تھی۔ انہوں نے کہا، وزارتی مشن کی تجاویز کے مطابق اس میں 3-4 شعبے ہیں، یعنی دفاع، امور خارجیہ اور مواصلات، اور ان کے لیے مالیہ وصول کرنے کا اختیار۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ مواصلات اور دفاع سے متعلق بہت سی حرفتیں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ حرفتیں مرکزی یونین کی گورنمنٹ کے تحت ہوں گی اور پھر ان میں ضرور اضافہ ہوگا۔ دفاع اس قدر وسیع شعبہ ہے کہ اس کا دائرہ اور سرگرمیاں ترقی کے ساتھ بڑھتی رہیں گی، یہ سب یونین گورنمنٹ کے تحت آتا ہے۔ اس طرح یہ ناگزیر ہے کہ امور خارجیہ کے تحت میں غیر ملکی تجارت کی پالیسی آئے۔ اگر آپ غیر ملکی تجارت کو اس سے خارج کر دیں تو آپ کی کوئی غیر ملکی پالیسی نہیں ہو سکتی۔ اس میں ہر قسم کی چیزیں ہیں جو وہاں نہیں رکھی گئی ہیں لیکن وہ لائی جا سکتی ہیں۔ یونین کے لیے مالیہ وصول کرنے کے متعلق پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا، وہ ٹیکس ہی کے ذریعے وصول کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ صوبوں کے عطیات اور چندوں سے پورا کیا جائے گا تو وہ بات فضول ہے۔ کوئی مرکزی حکومت چندوں سے نہیں چل سکتی، اس لیے ناگزیر ہے کہ مرکزی گورنمنٹ ٹیکس کے ذریعے سے اپنا مالیہ وصول کرے۔ میں اس وقت فہرست نہیں بتا سکتا، مگر بظاہر کسٹم اور ٹیرف ان میں ایک ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ٹیرف غیر ملکی تجارت کی پالیسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انکم ٹیکس دوسری مد میں ہو، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے علاوہ اور کیا۔ پھر پنڈت جواہر لال نہرو نے اس طرف اشارہ کیا کہ مرکزی گورنمنٹ کو غیر ملکی منڈیوں، قرضوں اور ایسے ہی دوسرے شعبوں کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اس کو سکہ اور کریڈٹ پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے، یہ اگر مرکز نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ آپ اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ہر واحدہ یا صوبہ جدا جدا نوعیت کے کریڈٹ اور خارجیہ پالیسی چلائے۔ فرض کیجئے کہ صوبوں یا ریاستوں میں جھگڑا ہے یا قحط کی وجہ سے اقتصادی تنزل واقع ہو گیا ہے، تو پھر لا محالہ مرکز درمیان میں آ جاتا ہے۔ مرکز کتنا ہی محدود ہو مگر آپ اس میں مانا نہیں آ سکتے کہ مرکز کے پاس وسیع اختیارات ہوں، کیونکہ گزشتہ چند سال میں یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اگر کوئی مرکزی اختیار موجود نہ ہوتا تو ہندوستان کی حالت بدتر ہوتی۔ اگرچہ بعض لوگ مرکز کے اختیارات میں اس وسعت کی مخالفت کریں، مگر کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو اس مسئلے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ نہرو نے اس بیان میں جو کچھ کہا وہ مسلم لیگ کے لیے بڑا وحشت ناک تھا، مگر وہ سب اسی کی تشریح تھی جو گاندھی نے وزارتی مشن کے بیان 16 مئی کی اشاعت کے بعد اختصار کے ساتھ کہہ دیا تھا اور جو اپنے محل پر نقل ہو چکا ہے۔ کانگریس کی پالیسی عام طور پر یہ تھی کہ وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں داخل ہو، ہندو ووٹوں کی اکثریت سے صوبوں کی مجموعہ بندی کو مسمار کرے، مرکزی یونین میں تمام بڑے اور اہم شعبے داخل کرے، اور مسلمانوں کی قومی تشخص کی بقا کے لیے اسکیم میں جتنے تحفظات تھے انہیں منسوخ کرے۔ مگر کانگریس کا یہ دعویٰ کہ وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں بلا شرائط اور پابندیوں کے داخل ہو سکتی تھی اور اس نے کسی سے کسی معاملے میں عہد و پیمان نہیں کیا تھا، بالکل غلط تھا۔ اس معاملے میں ابوالکلام آزاد، سابق صدر کانگریس کی شہادت بڑی معتبر ہے، جنہوں نے کانگریس کی طرف سے وزارتی مشن کے ساتھ گفت و شنید کی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، مجھے چاہیے کہ میں یہ درج کروں کہ جواہر لال نہرو کا بیان غلط تھا۔ یہ کہنا صحیح نہیں تھا کہ کانگریس کو یہ آزادی حاصل تھی کہ جس طرح چاہے وزارتی منصوبے کو تبدیل کرے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس پر راضی ہوئے کہ مرکزی حکومت وفاقی ہوگی، ان شعبوں کی ایک لازمی فہرست ہوگی اور بقیہ تمام شعبے صوبائی دائرے میں رہیں گے۔ ہم نے مزید اس پر اتفاق کیا کہ تین فریق ہوں گے، یعنی الف، بے اور جیم، جن میں صوبوں کی مجموعہ بندی ہوگی۔ یہ معاملات بغیر ان پارٹیوں کی رضامندی کے جو سمجھوتے میں شریک تھیں کانگریس کی طرف سے یک طرفہ طور پر تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ ابوالکلام آزاد کے نزدیک پنڈت نہرو کا یہ بیان غلط تھا کہ کانگریس کسی شرط کی پابند نہیں ہے، وہ پلان میں جس طرح چاہے ترمیم کر سکتی ہے۔ پنڈت نہرو کے اس پورے بیان کے متعلق ان کی کیا رائے تھی؟ وہ فرماتے ہیں، اب ان بدنصیبی کے حادثات میں ایک وہ واقعہ ہے جس نے تاریخ کی راہ بدل دی۔ 10 جولائی کو جواہر لال نہرو نے پریس کانفرنس منعقد کی اور اس میں ایک مذکورہ بالا بیان دیا۔ پھر جس طرح مسلم لیگ نے وزارتی منصوبہ منصور کیا تھا، اس کے متعلق ابوالکلام آزاد کیا فرماتے ہیں؟ مسلم لیگ نے یہ منصوبہ اس لیے قبول کیا کہ اس میں وہ زیادہ سے زیادہ تھا جو حکومت برطانیہ منظور کر سکتی تھی۔ مسٹر جنا نے مسلم لیگ کے کونسل میں صاف کہا کہ وہ اس کونسل سے منظوری کی سفارش اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر اور کچھ نہیں مل سکا۔ اس طرح مسٹر جنا گفت و شنید کے نتائج سے خوش نہیں تھے، مگر انہوں نے اس پر قناعت اس وجہ سے کی تھی کہ اس کا کوئی بدل نہیں تھا۔ جواہر لال نہرو کا بیان ان پر بم کی طرح گرا۔ انہوں نے فوراً بیان شائع کیا جس میں یہ تھا کہ صدر کانگریس کا یہ اعلان بس اس کا مطالبہ کر رہا ہے کہ پوری صورتحال کی نظر ثانی کی جائے۔ انہوں نے لیاقت علی خان کو ہدایت کی کہ کونسل آل انڈیا مسلم لیگ کا جلسہ طلب کریں، اور یہ کہا کہ مسلم لیگ کی کونسل نے دہلی میں کیبنٹ پلان اس لیے منظور کیا تھا کہ یہ یقین دلایا گیا تھا کہ کانگریس نے بھی یہ اسکیم منظور کر لی ہے، اور یہ پلان ہندوستان کے آئندہ دستور کی بنیاد ہوگا۔ اب کانگریس نے یہ اعلان کیا کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں وہ اکثریت سے اسکیم کو تبدیل کر سکتی ہے، تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اقلیتوں کو اکثریت کے رحم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بے شک کانگریس کی اس بدعہدی اور بدنیتی پر، جو پنڈت نہرو کے اس بیان سے ظاہر ہوئی، مسلمانوں کو سخت وحشت ہوئی۔ کس پر اعتماد کیا جاتا اور کہاں تک؟ لارڈ ویول نے انٹریم گورنمنٹ میں مسلم لیگ اور کانگریس کی نیابت کے تناسب پر کتنی کروٹیں بدلی تھیں۔ 5-5-2، 5-5-3 نہیں، اس معاملے پر وزارتی وفد اپنا بیان شائع کرے گا۔ وزارتی وفد نے بیان دیا، اور وائسرائے نے مسلم لیگ کے لیڈر کو یہ یقین بھی دلایا کہ اس بیان کے مطابق عمل کیا جائے گا اور اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی منظور نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب مسلم لیگ نے اسے منظور کیا اور کانگریس نے انکار کیا، تو وائسرائے اور کیبنٹ مشن 16 جون کے منصوبے ہی کو چھوڑ کر الگ ہٹ گئے۔ اخباری نمائندوں کی کانفرنس میں پنڈت جواہر لال نہرو نے بحیثیت صدر کانگریس جو کچھ کیا، وہ اس کا صاف اعلان تھا کہ کانگریس نے 16 مئی کے منصوبے میں بھی اس کے سوا اور کچھ منظور نہیں کیا کہ وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں داخل ہو جائے گی، اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں اس کی یہ شرکت بھی اس لیے مفید ہو اس مقصد کے لیے ہوگی کہ مئی کے پلان کو منہدم اور مسمار کرے۔ مگر کیبنٹ مشن کو کانگریس کی سب ادائیں پسند تھیں۔ اس نے کانگریس کی مشروط منظوری کو، جو ہرگز منظوری نہ تھی، 16 مئی کے پلان کی منظوری قرار دے دیا۔ اس طرح یہ بالکل ثابت ہو چکا تھا کہ وزارتی مشن کا اس کے سوا کوئی اور مشن نہیں تھا کہ وہ کانگریس کی خوشنودی حاصل کرے۔ ڈائریکٹ ایکشن، یہ وہ حالات تھے جن کے تحت آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل کا اجلاس بمبئی میں منعقد ہوا 27-29 جولائی 1946۔ قائد اعظم نے اپنی افتتاحی تقریر میں کہا، میں محسوس کرتا ہوں کہ مسلم لیگ کے لیے وقت آ گیا ہے، اور یہ میں برابر کہتا رہا ہوں، تنظیم، اتحاد اور اپنی قوم کی طاقت پر اعتماد ہمارا دستور عمل ہونا چاہیے۔ اگر کافی طاقت نہیں ہے تو وہ طاقت پیدا کرو۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو مشن اور حکومت برطانیہ کانگریس کی ان دھمکیوں سے کہ وہ عدم تعاون کرے گی بچ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے اور آزاد ہو جائیں گے۔ ہم کو یہی کہنا ہے کہ ہم یہی کریں گے۔ خوش معاملگی اور انصاف کے لیے مسلم لیگ نے جتنی کوششیں کی وہ، اور پھر جو خوش آمدیں کی وہ، سب رائے گا گئیں۔ کانگریس پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وزارتی مشن کانگریس کے ہاتھوں میں کھلونا میں کھیلتا رہا، اور پھر اس نے اپنا کھیل بھی کھیلا۔ کانگریس سوچتی ہے کہ وہ یوں ہی عبوری حکومت میں چلی جائے گی اور مسلم لیگ کو ایک طرف چھوڑ دے گی۔ بہت خوب وہ جائے، ہم بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم اس سے نہیں ڈر رہے ہیں، ہم اس کا علاج جانتے ہیں۔ قائد اعظم نے کانگریس اور مشن کی بدعہدیوں اور ان غیر معقول حرکتوں کا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد، جو دوران گفت و شنید میں ان دونوں سے سرزد ہوئیں، فرمایا، مجھ کو اعتماد ہے کہ مسلم ہندوستان پریشان نہیں ہوگا اور نہ ہم پر مایوسی طاری ہوگی۔ میں بلا خوف تردید آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس تمام گفت و شنید کے دوران میں، جو تینوں پارٹیوں کے درمیان ہوئی، صرف مسلم لیگ ہی ایک ایسی تھی جس نے صاحب عزت و وقار انجمن کی طرح عمل کیا۔ ہم نے اعلیٰ اصولوں پر گفت و شنید کی، ہم نے رعایتوں پر رعایتیں کی، اس لیے نہیں کہ ہم مروب ہو گئے تھے، ہم نے یہ خالصتاً اپنی اس پراسرار خواہش میں کیا کہ صرف مسلمانوں اور ہندوؤں کو نہیں، بلکہ ان تمام فرقوں کو آزادی مل جائے جو ہندوستان میں بستے ہیں۔ لیکن وہاں کانگریس خچر کی طرح جم کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو اس کے سوا کسی اور بات کا خیال نہیں ہے کہ مسلم لیگ کو کس طرح دبایا جائے۔ یہاں پر پارٹ 16 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 17 سماعت فرمائیے۔